الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأتم لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وعذبني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. أما ذاك الآن سي سورة بني إسرائيل کے متعلق آغاز کرتے ہیں، رنوا پارا بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ ہم قرآن مجید کے قریبا وقت میں پہنچ چکے ہیں. سورة بنی اسرائیل اور سورة کہف یہ دو سورتیں ساتھ ساتھ ہیں اور ایک پیئر کی شکل میں، بہت سی مشابہتیں ہیں ان میں ظاہراً بھی اور معلوم بھی. ظاہری مشابہتوں میں ایک تو یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے بارہ بارہ رکوع ہیں. آیات کا معاملہ بھی ایک صورت کی آیات 111 ہے، دوسری کی 110. آغاز کلام جو ہے ان کا، ان میں بھی بڑی معنوی مشابہت ہے. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. اور سورہ کہف کا آغاز تحمید سے ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. آغاز کی طرح جو اختتام ہے اس میں بھی بڑی مشابہت اور مناسبت ہے. آخری دو آیات سورہ بنی اسرائیل کی، ان دونوں کا آغاز قل سے ہوتا ہے، قل اور ادعو اللہ اعوذ الرحمن. اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری دونوں آیات جو ہیں، دونوں کا آغاز کسی کلمہ قل سے ہوا ہے، اور دونوں کا موضوع ہے توحید باری تعالیٰ. اور اس موضوع پر بہت جامع اور ہمگیر گمبھیر آیات ہیں قرآن مجید. یہ دونوں صورتیں اصل میں حکمت الہی کا اور قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کا بہت بڑا خزانہ. بالکل وقت میں تو جیسے ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، کچھ وہی مناسبت ہے. فلسفہ اور حکمت جو ہے وہ ٹاپ کی شے ہے، اس سے قرآن مجید کے بالکل وقت میں ان دو صورتوں کی شکل میں اس کے بڑے بڑے وہ ایسے ذخائر ہیں، سورسز ہیں، ذرائع ہیں اور منبع ہیں جو موجود ہیں ان دو صورتوں کی شکل میں. ان دونوں صورتوں کے تقریباً وقت میں قصہ آدم و ابلیس جو ہے آپ کو ملے گا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ کہف میں. یہود نے مسلمانوں سے سوال کیا تھا مشرکین کے ذریعے سے کہ تین سوالوں کے جواب دو، اگر تمہارے یہ نبی سچے ہیں تو ہمیں بتائیں. نمبر ایک یہ کہ روح کسی کہتے ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر دو یہ کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اور نمبر تین ذوالقرنین کون تھے؟ تو یہ بڑے ہی علمی سوالات ہیں. یہ سوالات کیے گئے اور کیونکہ یہ صورتیں وہ ان صورتوں میں سے ہیں جو ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی ہیں، تو اس کی بھی گویا تیاری تھی کہ اب یہود سے سابقہ ہونا ہے تو پہلے سے ان کے ذہنوں میں جو خدشات ہیں اس کو دور کر دیا جائے، اور سوالات انہوں نے امتحان میں پیش کیے ان کا بھرپور جواب جو ہے وہ انہیں مل جائے. چنانچہ روح کے بارے میں جو سوال ہے اس پر گفتگو ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور بقیہ وہ سوال اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں ان پر گفتگو آپ کو ملے گی سورہ کہف. اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن اس وقت ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس ان تفاصیل کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آپ نے جو اللہ کے جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ ہے جس کا تذکرہ یہاں سورہ بنی اسرائیل میں. یہ زمینی سفر تھا، یہ پہلا حصہ ہے. کہ بیت اللہ سے، مسجد حرام سے، سرزمین حرم سے جبرائیل آپ کو لے کر گئے ہیں، اور پہلا قیام جو ہوا وہ مسجد اقصیٰ میں ہوا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ہے کہ سلیمانی جو ہے کسی دور میں تعمیر تھا اور پھر اس کو منہدم کر دیا گیا، بعد میں عیسائیوں کا وہ معبد بنا ہے کیونکہ عیسائیوں کا قبضہ رہا تھا، مسجد باقاعدہ جو بنی ہے وہ مسلمانوں نے بنائی ہے، لیکن مسجد کسی بھی عبادت گاہ کو معبد کو کہتے ہیں۔ تو اقصیٰ دور کی مسجد، دور کی عبادت گاہ، تو مکہ کے حوالے سے یہ جو معبد ہے، یہ جو عبادت گاہ، یہ دور کا تھا، تو بعد سے وہ اللہ کی جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے دور کی مسجد تک، وہ مسجد اقصیٰ، آگے اس کو ڈیفائن کیا وہ کون سی ہے، اللذی بارکنا حوله، جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا، اور یہ بابرکت جو ہے ماحول دو اعتبار سے تھا، ایک تو مادی پہلو ہے، بہت برخیز زمین ہے، وہ خطہ جو ہے بہت فرٹائل تھا، لیکن اصل برکت جو ہے وہ روحانی اعتبار سے تھی کہ وہاں بے شمار نبی اور رسول آئے، اور وہ بھی بیت اللہ کے بعد، پہلا گھر تو یہی ہے جو تعمیر ہوا تھا، اللہ لبیک کی وہ جواب الناس للذی ببکہ، لیکن اس کے بعد جو طویل عرصے تک یہود کا جملہ رہا اور عیسائیوں کا بھی مقدس مقام رہا، وہ ہے کہ مسلمانی ہے، وہ مسجد اقصیٰ، تو وہ بہت بابرکت ہے اپنی جگہ پر، جنہوں نے یہود ہی آیا سینا تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھائیں اپنی قدرت کی، اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں، ان لہو ہوا سبھی اور بقیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ تو دوسرا حصہ ہے سفر معراج کا، یعنی وہاں سے پھر آپ آسمان پر جو گئے جبرائیل امین کے ساتھ معیت میں، اس کا تذکرہ سورۃ النجم میں ہے 27 کے بارے میں، اور یہ سورت جو ہے اس کا عنوان بھی بنی اسرائیل ہے، اور آپ دیکھیں گے اس کے اول و آخر تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات، خاص طور پر شروع میں پہلے رکو میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو عروج اور دو زوال، یعنی عروج صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ان کی ہسٹری تھی پوری 2000 برس کی، چند آیات میں ان کا بڑا جامع خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے ہمارے سامنے، اور یہ علمی اعتبار سے ایک بہت بڑا خزانہ۔ اس کے آغاز میں یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو ہے وہ مشاہدہ کرایا اور وہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ یہ دونوں جو مخترب مقامات تھے، ان دونوں کی تولیت اللہ تعالیٰ نے آحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حوالے کر دی، چنانچہ اس کی علامت کے طور پر مسجد اقصیٰ میں روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر آپ نے امامت کی اور تمام انبیاء جو ہیں وہ آپ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی، تو یہ ایک سمبولک وے کے معاملہ تھا، اور یہ بھی بیت الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی بھی تولیت مسلمانوں ہی کی ہوئی ہے اللہ کے یہاں۔ وآتیناہ موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، وجعلناہ ھدی بنی اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں خود قرآن کے لیے، ان سے آپ کمپیئر کیجیے، قرآن ھدی للناس ہے، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام پیغمبر اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آیا تھا، اسی طریقے سے اس کو بھی سپاہی کیا ہے کہ وہ جاننا ہوں بنی اسرائیل، یہ جو تورات تھی اس کو ہم نے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے، یہ ہدایت تھی ان کے لیے، اللہ تتخذون من دونی وکیلا، کہ دیکھو میرے سوا کسی کو کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، با اختیار نہ سمجھنا، یہ اصل میں توحید کا حاصل ہے، ایک اللہ کو ماننے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ کہ حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، روزی رساں بھی وہی ہے، قابل بھروسہ بھی وہی ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی پر توکل ہونا چاہیے اگر دل میں ایمان نہ ہو، تو یہ توحید کا بھی حاصل ہے توکل، اور یہی تھا تورات کی تعلیمات میں خلاصہ۔ دوسری یہ سمجھ عمل نہ معروف، اے ان لوگوں کی اولاد کے جن کو ہم نے روح کے ساتھ سوار کرایا، یہ سب انہیں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل میں وہ سامی النسل ہیں، حضرت سام کی اولاد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان لوگوں کا رات کا شکورا، یقیناً وہ بندہ تھا بہت ہی شکر گزار رہنے والا، یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کمنٹ۔ وہ قبل بنی اسرائیل کی کتاب، اب یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو ادوار کو دیکھیں، ہمارا ہم نے بنی اسرائیل کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کتاب نے، یعنی یہ بات تورات میں موجود تھی۔ قدس تم نقل نقل کا پسند، تم زمین میں دو مرتبہ فساد بچاؤ گے، خرابی کرو گے، ولا تعلوم عروج القبیلا، اور تم بہت زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کرو گے، انتہائی سرکش میں تم ہو جاؤ گے دو مواقع پر۔ یعنی اس کے اندر یہ بات امپلائڈ ہے کہ جب ایسا ہوگا تو دونوں مرتبہ اللہ کے عذاب کا شدید ترین کوڑا تمہاری پیٹھ پر بچے گا، جب تم خود فساد بچاؤ گے اور سچے سے دکھاؤ گے۔ تو اس میں گویا دو عروج اور دو زوال، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا فرمائے گا لیکن تم فساد بچاؤ گے سچے کرو گے تو عذاب کا کوڑا بچے گا، پھر تم اپنے اصلاح کر لو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا کرے گا، ترقی دے گا، اور تمہیں جو ہے حکومت و اقتدار ملے گا، اور پھر تم وہی حرکتیں شروع کر دو گے تو پھر دوسری مرتبہ پھر بہت بڑا کوڑا پڑے گا تمہاری پیٹھ پر آنا۔ پہلا کیا ہم آپ کو ملا، جب وہ ان میں سے پہلی بار کی میعاد آئی، یعنی پہلے وعدے کا وقت جب آیا، رات میں آنند کو محباز دن اردو بات کی شدید، تو ہم نے تم پر اپنے مسلط کر دیے اپنے بندے جو بڑے سخت تھے لڑائی والے، جنگجو زوراور، بجا تو سیدھا دیا اور وہ گھس گئے گھروں کے اندر، وہ کیا نواز منقولا، اور یہ وعدہ تھا کہ جو پورا ہونا ہی تھا۔ یہ پہلا وعدہ کب ہوا ہے اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، بنی اسرائیل کی تاریخ کے دور عروج جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام کا عہد نبیل، یہ تقریباً مل کر 100 برس بنتے ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 300 برس کے بعد مل کر یہ دور عروج شروع ہوا، بہت بڑی حکومت قائم ہوئی، بہت بڑی سلطنت، جن میں حضرت سلیمان کی سلطنت تو بڑی منفرد بھی تھی بہت سے اعتبارات سے، ہم پڑھیں گے آگے، یہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی اور ہواؤں پر بھی تھی اور پرندوں پر بھی تھی، تو وہ ایک یونیک معاملہ تھا۔ بات کیا اس کے بعد ان کے اندر زوال کے آثار شروع ہوئے، حضرت سلیمان کے بعد وہ جو ریاست ہے دو حصوں میں بٹ گئی، ریاست اسرائیل اور ریاست یہودیہ، آپس میں سارے جنگیاں ہونی شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑے، وہ سورہ بقرہ میں ہم کافی اس کی تفصیل پڑھ چکے۔ اس کے نتیجے میں تقریباً پھر 650 قبل مسیح نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، مقتدی نصر نے، کلدانیوں نے، عراق سے آیا تھا، عراق کا بادشاہ تھا اس وقت کا نمرود، جیسے مصر کے جو بادشاہ ہیں ان کا لقب فرعون تھا تو عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود، تو اس نے حملہ کیا اور لاکھوں کو قتل کیا، 600,000 کو اپنے ساتھ لے گیا قیدی بنا کر، اور پھر یروشلم کی اس نے جو ہے باقاعدہ وہاں پر حل جلوا دیے، اسے بالکل ساری بلڈنگ جو ہے وہ تہو بالا کر دی، یہاں تک کہ جو مسجد تھی ان کی ہیکل سلیمانی اس کو بھی ڈسپار کر کے اس کی بنیادوں میں بھی حل چلا دی، اور اس کا پھر ان کا تابوت سکینہ بھی جو ہے وہ ان سے چھن گیا، جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جس نے تورات کی اغواہ کی، حضرت موسیٰ کا آثار تھا تبرکات سے، تو یہ بدترین عذاب کا کوڑا ان کی پیٹھ پر برسا، اور تقریباً 150 سال تک وہ پھر عراق میں رہے ہیں اسیری کی حالت میں، وہیں پر رہے، اور پھر انہیں وہاں سے چھٹکارا ملا ہے، اور چھٹکارا جو ملا ہے وہ ذو قرنین کی بدولت ملا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا سورہ کاف کے اینڈ پر، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم سب پڑھیں گے۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا، یعنی ایک بہت عظیم الشان ان کا بھی عروج آیا، اور پھر جو زوال آیا وہ بھی انتہائی خوف کا ہے، لاکھوں قتل ہوئے، اور پھر 150 سال تک وہ اسیری بھی رہے، قید رہے عراق کے اندر، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلیوں کی عراقیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ بہت گہری ہے، بہت شدید ہے، اس کی روس بہت گہری اور یہ اس وقت سے چل رہی ہے۔ یہ ہے پہلا ان کا جو ہے زبان. اور پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی دیر قیادت قوم کے اندر پھر نئی حرارت پیدا ہوئی, پھر ان کے اندر تجدید ایمان کی ایک جو ہے جو مہم چلی ہے, اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر شان و شوکت عطا کی, پھر غلبہ عطا کیا, پھر مکاوی سلسلت وجود میں آئی جس کا رقبہ میرے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی. اور لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا وہ آگے آئے. سندر بدلا نے پور کر لوٹانا ہی, پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی, پھر ہم نے پھر تمہاری باری ان پر لوٹا دی, یعنی پھر تمہیں غلبہ عطا کر دیا. وہ ہم بدنا تم بھی اموال و بنی, اور ہم نے تمہاری مدد کی مال سے بھی, مال و دولت سے بھی, اور بیٹوں سے بھی, یعنی وہ پھل پھولے دنیا بھی مال و اسلاف بھی خوب ملا اور اولاد بھی خوب پھیلی. وجعلنا لكم اكثر نفیرا, اور ہم نے تمہیں ایک نفیر تعداد جماعت بنا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم, اگر تم نے حسن عمل کا مظاہرہ کیا, اچھے کام کیے, تو اس کا فائدہ بھی تمہیں کو پہنچا. جو ہم پڑھ چکے ہیں, بھائی شکر تم لازی بن رکھوں, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا, اور بڑھائے گا, تمہیں برکت دے گا. بھائی نسا تم فلاح, اور اگر تم نے کوئی برائی کروائی اور بری روش اختیار کی ہے, تو پھر اس کا وبال بھی تم پر ہی آئے. سجدہ کیا آباد اداس ہوا, اس کے بعد جب آیا دوسرے وعدے کا وقت, لیسوحکم, اب یہاں پر الفاظ محسوس ہیں, قرآن مجید احتساب سے کام لیتا ہے, کچھ چیزیں جسے کہتے ہیں امپلائڈ ہوتی ہیں. تو جب دوسرے کا وقت آیا, تو ہم دوسرے وعدے کا وقت آیا, تو ہم نے پھر تم پر اپنے کچھ زور آور بندے مسلط کر دیے. یہ الفاظ یہاں پر محسوس ہیں کہ بات میں آ رہی تم احباد الگنا اولی بات شدید. انہوں نے کیا کیا, لی اصوح وجو ہے تم, تاکہ وہ تمہارے حلیے بھی ڈال دیں. ولیت کو رخص کی رقم دخل ہوا بفا, اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی بار. اب یہاں قرآن نے وضاحت کر دی کہ پہلی مرتبہ ہی جب حملہ ہوا تھا, اور اس زوال میں بھی اس مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا, اور اس کو بھی تباہ و برباد کیا گیا, اور دوسری مرتبہ پھر یہی ہوا. 450 قبل مسیح میں ان کا دوسرا دور عروج شروع ہوا تھا, مکہ بھی سلطنت, اور پھر یہ چلا ہے کافی ہفتے. لیکن پھر حضرت مسیح سے پہلے, جو 150 برس سے پہلے, یونانیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا, اور یہ جو ہے رومن امپائر کے اندر آ گئے تھے. پھر ان کے اندر زبان اس گہلال اخلاقی اعتبار سے عمل کا, دین کو مذاق بنا لینا, شریعت کو جو ہے غازی سے اطفال بنا لینا, جیسے کہ ان کے معاملات میں پڑھ چکے ہیں. تو جب یہ حرکتیں شروع کی, پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. وہ بھی دور میں آئے تھے کہ جب یہ بنی اسرائیل رومیوں کے ایک اعتبار سے غلام تھے, رومن امپائر جو ہے اس کا ایک حصہ تھے, اور بالکل ایسے جیسے یہاں بہادر شاہ ظفر کو ایک صرف علامت کے طور پر یہاں پر بٹھایا ہوا تھا ایک دور میں انگریز نے, کہ ٹھیک ہے ایک مقامی شخص جو ہے اس کی بھی ایک حیثیت رہے. اسی طریقے سے ایک ان کا مقامی شخص جو ہے وہ اس کو ان کا بادشاہ بنایا ہوا تھا لوکل, لیکن اوپر جو ہے پورا تسلط اور اقتدار رومن امپائر. حضرت مسیح کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں. چنانچہ اس کی نتیجے میں 70 میں پھر ان پر عذاب کا دوسرا شدید جوڑا بیٹھا, اور پھر رومن جنرل ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا, اور روایات کے مطابق 130,000 کو ایک دن میں اس نے قتل کیا, اور پھر بیت المقدس کی جگہ وہی صحیح بجا دی. وہ ہیکل انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا, وہ پھر زمین بوجھ کر دیا گیا, اور وہاں سے پھر اس کا ڈائسپورا کا پیریڈ شروع ہوا انتشار. پھر انہیں وہاں سے نکال دیا اس نے فلسطین سے اور یروشلم سے, اور وہ اب جا کے انہیں جب اس امت نے کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے اور اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے, تو انہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا موقع دیا اس امت کی خبر لینے کے لیے, ان کے ہاتھوں کٹوانے کے لیے. اب آ کر انہیں پچھلی صدی میں اس سرزمین میں دوبارہ بسنے کا موقع ملا ہے فلسطین. یہ ان کی ہسٹری. تو دوسری مرتبہ پھر یہ کچھ ہوا. وہی اتر پر آدم تصویر, اور وہ جو ہم نے اپنے بندے بھیجے تھے تاکہ وہ تہس تہس کر ڈالے ہر اس چیز کو جس پر بھی ان کا زور چلے, اور ایسا ہی ہوا. اصل حکومت یا خمر, اب کی آیات ان کے خطاب سے بنی اسرائیل سے, ہو سکتا ہے تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمائے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں خطاب کیا جا رہا, اسی دائر قورہ کا نتیجہ تھا کہ تین قبیلے جو ہیں یہودی اور مدینہ میں آباد تھے, ساری دنیا میں پھیل گئے تھے, منتشر ہو رہے تھے, تین قبیلے یہاں پہنچے ہوئے تھے اور ان سے خطاب ہوا, اب بھی رب تمہارا جو ہے اپنے رحمت تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا سکتا ہے. وہی روز تو موڑنا, اور اگر تم سے وہی کچھ کرو گے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ, وہی ان کا آخری انجام ہے اور پھر اسی کے اندر وہ مقید ہوں گے. ان ہذا القرآن یهدی للتی هی اقوم, یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے, جو درست ہے, اللہ تک پہنچانے والا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, اور بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو جو اچھے عمل بھی کرتے ہوں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور یہ قرآن خبردار کرتا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے, ایمان نہیں رکھتے, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب. یہ قرآن مجید کا ذکر بیچ میں کیوں آیا؟ اللہ کی رحمت کو اگر تم آواز دینا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہی ہے. یہ سب سے بڑی رحمت ہے, ہم پڑھ چکے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کم سے کم پانچ دفعہ ریپیٹ ہوا. یہ قرآن ہدایت نامہ ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو تو قرآن پر ایمان باؤ, اس کو تھام لو. میرے اللہ کے داموں نے رحمت کو تھام لیا تو اب بھی اللہ رحم فرمائے گا اگر تم اس قرآن پر ایمان لاؤ. اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. یہ راستہ ہے تمہارے لیے. اگر اب بھی اس راستے کو اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کا گناہ معاف کر دے گا, لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر وہی ہوگا. وہی عرض تو بولنا ہے, جو کچھ تم نے پہلے کیا تو ہم بھی وہی کریں گے, آئندہ بھی تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی. اور سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ آ گیا کہ ہم نے طے کر دیا کہ قیامت تک ہم ان پر ایسے بندے اپنے مسلط کرتے رہیں گے تو انہیں بدترین عذاب کا مزہ سکھاتے رہیں گے. جس کی سب سے روشن مثال پچھلی صدی میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ شروع کیا ہے, 60 لاکھ اندازہ کیجیے تعداد یہودی قتل ہوئے ہیں ہٹلر کے ہاتھ. تو یہ ہے کہ ایک موقع انہیں دیا گیا تھا, انہوں نے گوا دیا. غیر انسان رشت الخی, اور انسان مان بیٹھتا ہے برائی کو جیسے کہ ماننی چاہیے اسے اچھائی اور خیر. وکانت انسان واجودہ, اور انسان بہت ہی جلد باز. اس کے شارع نزول کے حوالے سے دیکھیں تو اس سے مراد نہیں ہے کہ جو وہ بار بار کہتے تھے عذاب لے آؤ, کیوں نہیں آتا عذاب, کہاں آتا گیا. یہ برائی مان رہے ہیں, حالانکہ انہیں اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, خیر ماننا چاہیے. یہ اپنے لیے شرط طلب کر رہے ہیں, بہت ہی جلد باز ہے انسان. اور دوسرا پہلو اس کے جو عمومی مفہوم ہے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا خیر سمجھتا ہے, دنیا ہی میں ہمیں سب کچھ مل جائے, اجلت پسند ہے. کانن انسان وہ عبود ہے, بہت سی اجلت پسند ہے, جلد باز ہے, نقد کا فائدہ چاہتا ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ زیادہ دنیا مل جائے تو وہ اس کے لیے ایک وبال جان بن سکتی ہے, اس کے لیے جو ہے وہی ایک فتنہ بن جائے گا مال. تو وہ یہ چیزیں طلب کرتا ہے, حالانکہ مانگنی چاہیے اسے خیر ہدایت. پروردگار جو میرے لیے بہتر ہو وہی کر, اور آخری جو انجام ہے اصل میں وہ ہو, اصل اس دنیا کے لیے جو حقیقی زندگی ہے دعا اس کے لیے ہونی چاہیے. وجائے میں کئی غلط رہا رہا ہے صحیح, اور ہم نے بنا دیا رات کو اور دن کو دو نشانیاں, تو محل نہ آیا تندئی, اور ہم نے جھنجلا کر دیا رات کی نشانی کو, وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ, اور ہم نے دن کی روشنی کو دن کی نشانی کو بنا دیا روشن دیکھنے کے لیے. لتبتغوا فضلا من ربکم, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. دن میں روشنی ہے, یہ وقت ہے کام کرنے کا, معیشت کے لیے اپنے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا, اور ہر ایک بات سے نیکی کمانے کے حوالے سے بھی. ولتعلموا عدد السنین والحساب, اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری تفصیل کر دی ہے. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اچھی یا بری، طائرہ کا لفظ عام طور پر بری قسمت کے لیے آتا ہے، بدقسمتی، طائر جو ہے پرندے کو کہتے ہیں، اور عام طور پہ پرندوں سے فال نکلوائی جاتی ہے، جیسے آج کل بھی طوطے سے فال نکلوائی جاتی ہے، تو یہ جو قسمت کا معاملہ ہے وہ ہر انسان کا، اس کو ہم نے چپکا دیا اس کی گردن کے ساتھ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اس کے لیے انسان کے لیے نکالیں گے ایک کتاب، ایک اعمال نامہ، ایک رجسٹر قیامت کے دن، یلقاہ منشورا، اور وہ اعمال نامہ رجسٹر اس کو ملے گا بالکل کھلا. اصل مسئلہ قسمت کا جو ہے اس کے عمل سے متعلق، انسان اپنی قسمت خود فائنل کرتا ہے، کیونکہ خوش نصیبی یا بد نصیبی حقیقتا تو اس کا معاملہ کھلے گا آخرت میں، کون خوش نصیب ہے کون بد نصیب ہے، تو عمل سے اپنا معاملہ جو ہے، اگر دنیا میں عمل ٹھیک رکھے تو خوش نصیب ہو، اور ورنہ جو ہے بد نصیبی تمہارا مقدر ہے، اور اس کا فیصلہ کرے گا وہ اعمال نامہ کیا کر کے لائے، وہ پھر اس سے معلوم ہوگا کہ قسمت کیا ہے اس کی. اس طرح کتاب پڑھو اس کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو، کتاب میں اس کے لوگ عالم کا حسیبہ، آج کے دن اپنا حساب دینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تمہیں وہ قابو ہے تم کتنے پانی دے. میں نے انتظار کروں گا یہاں سبھی نفسی، جو کوئی ہدایت کے راستے پر آیا تو وہ اس نے راہ ہدایت کو اختیار کیا اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو کوئی بھٹک گیا تو وہ بھٹکا ہے اور اس کا وبال اسی پر آئے گا، سارا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا. ودا کو جن لال ضرورت مسلا اٹھا، اور کوئی شخص کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. آج اگر کوئی شخص کہے کہ تم دو کچھ بدلی کرو، میں تمہارا ذمہ لیتا ہوں، اللہ کے یہاں میں تمہارے اعمال کا بوجھ اٹھا دوں گا، تو یہ انتہائی ایک غلط زیادی ہے، دروغ گوئی ہے، جھوٹ. قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجنے، یہ اللہ کی سنت ہے، عذاب ہلاکت قوموں پر تبھی آتا ہے جب کسی قوم کی طرف رسول آ کر اور اتمام حجت کر دے، تب وہ عذاب آتا ہے کہ بالکل جڑ کاٹ دی جاتی، ایک بھی متنفس باقی نہیں چھوڑا جاتا. ویزا احمد نے الحمد کا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بچے کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیلا، ہم اس کے جو امیر لوگ ہیں، مال و دولت والے لوگ، انہیں چھوٹ دے دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، فسق کیا اور وہ بستی میں خوب اس کو حضور کا بازار گرم کرتے ہیں، گناہ معافیت، صحب کا عمل قوم، تب پوری ہو جاتی ہے ان پر بات، یعنی اللہ کا قانون عذاب ان پر اب لاگو ہو جاتا ہے. فضل بدنا نہ تنظیم، اور پھر ہم اس کو بڑی امیز کر کے رکھتے ہیں، اور منہ کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا اسی اصول کے مطابق جو اوپر بیان ہو چکا. وہ کتنا جو ہدا دی خبیر ہم بسیرہ، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور وہ دیکھنے والا بھی ہے. گناہوں کو جاننے اور دیکھنے کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے کہ کون سی قوم اب اس لیول پر آ گئی ہے کہ اسے عذابی ہلاکت سے نجات کر دیا جائے. من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید، یہ بھی بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا. جو شخص ارادہ کرتا ہے، جو طلبگار بنتا ہے عاجلہ کا، یعنی اس دنیا کی زندگی، عاجلہ جو فوراً مل جانے والی شے ہے، آخرہ جو دار کی چیز ہے، یہ اجرت والی چیز ہے جو ہمیں فوراً مل جاتی ہے. اس کے بارے میں سمجھایا کہ جو کوئی طلبگار بنتا ہے دنیا کا، اب چلنا نہوں کیا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اس کی اس خواہش کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو شخص دنیا کا طلبگار بنا اس کو ساری کی ساری دنیا مل جائے گی، یہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہاں انسان کے سارے ارمان تو پورے نہیں ہوتے. جتنی حسرتیں اور خواہشیں وہ لیے چلا جاتا ہے دن رات ایک کرنے کے باوجود, سب کچھ صحیح کرنے کے باوجود. یہ اللہ کا اختیار ہے. ایک شخص کی چوائس یہ ہے کہ وہ مطلوب مخصوص اس نے کس کو بنایا, دنیا کو بنایا. اللہ تعالیٰ دنیا میں سے کتنا چاہے گا جس کو چاہے گا دے دے. لیکن پھر سن لگا ہم جہنم, پھر ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم. یسواہ مضموم و مذکورہ, اور جو داخل ہوگا اس میں مزمن پتا ہو کر اور دھکے دیے جاتے ہیں دلیل و خواب. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا, بڑا سخت مقابل. اور جو کوئی آخرت کا طلبدار بنے, جو آخرت کو مضموم و مذکور بنائے, جس کی پرائیورٹی نمبر ون آخرت ہو. اور پھر یہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہاں میری ترجیح اول آخرت ہے اور پھر دنیا کمانے میں لگ گیا, نہیں. وہ کہا کہاں چاہوں گا اور پھر وہ اس کے لیے محنت کرے جیسی کہ پھر آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے. اب اس کو انسان خود بول سکتا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے. یہ حقیر کی چیز, جسے قرآن کہتا ہے کہ متاع حقیر ہے. دنیا میں اگر قابل جتنی دولت بھی مل جائے تو متاع حقیر ہے, کیا کچھ پاتا نہیں دے. تو آخرت کو اگر مطلوب و مقصود بنایا تو اس کے شایع نشان کی محنت بھی کرے. وہ ہوا وہ جنون اور وہ پھر صاحب ایمان ہو, یہ سب کچھ ہو رہا ہو صرف اللہ کے لیے. فضلائے کے ساتھ اچھا مشکورا, تو ایسے لوگوں کی جو محنت ہے وہ برابر ہوگی, مقبول ہوگی, وہ سفل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہوگی اس کی محنت کا جو آتا ہے. اللہم رب العالمین کلن نمدھا ادا رہا ادا ملاقا دکھ. ہم ہر ایک کو مدد پہنچاتے ہیں, ان کو بھی اور ان کو بھی, تیرے رب کی بخشش اس کی آکاش سے. یعنی دنیا میں اللہ کا حکم یہ ہے قانون کہ یہاں پر دسترخوان سب کے لیے یکساں بچھا ہوا ہے, اللہ کے ماننے والوں کے لیے بھی, نہ ماننے والوں کے لیے بھی, مومنوں کے لیے بھی, مرشدین کے لیے بھی, منافقین کے سب کے لیے. یہ برتنے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر محنت عمل کی ہے اور آسمان آئے تو اس کے لیے سامان بھی اس کو دیا. یہ سب کے لیے یکساں وبا کا آبا اور بچی کا محسوبہ, اور تیرے رب کی بخشش جو ہے وہ کسی پر بند نہیں ہے. ان کو کئی دفعہ بدنا گاؤں ہوں مانا گاؤں, ذرا دیکھو ہم کیسے فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر. دنیا میں بھی فضیلت ملتی ہے. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے دسترخوان ہے اس میں سے بھی کسی کو زیادہ ملتا ہے, کسی کو کم ملتا ہے. لیکن اصل فرق کیا پڑے گا, ودن اکبر جاتی ہوں اکبر تفصیل. جو آخرت ہے وہ ہے اس میں تو درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. وہاں کا جو فرق ہوگا درجات کا, وہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا, بلکہ ان سے بھی زیادہ. ایک طرف اللہ کی رحمت ہے اور اس کے جو ہے اس کا فیضان ہے نعمتوں کی شکل میں, انعامات کی شکل میں, اور دوسری طرف بدترین عذاب. نہ تجار معلوم اللہ نہ سب. دیکھو اللہ کی صبح کسی کو اور معبود نہ قرار دے بیٹھنا, بتر اونٹا مضمون اور مقبول آ, تو پھر تم بیٹھ رہو گے مزمت زدہ ہو کر اور دھتکار کر دھکے دیے جا کر. اور یہ وہی ہے کہ ذریع اسکار ہو کر جو ہے تم بیٹھ رہو گے. اگلے دو رکوع میں کچھ عوامی اور گواہی بھی, ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کن اصولوں پر استوار ہونا چاہیے, سوشل ویلیوز کیا ہونی چاہیے, ان کا ذکر ہے بہت جامعیت کے ساتھ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہ اگلے دو رکوع تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اسلام بنی اسرائیل نے پہلے ہی رکوع سے تاریخ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا, اور اب چونکہ ہجرت کے بعد اہل یہودیوں سے اہل کتاب کے ساتھ کا پڑھنا ہے, تو پہلے سے انہیں بتا دیا گیا کہ وہی تعلیمات جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے, بعد یہی وہی تعلیمات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کوئی مغایرت نہیں ہے. وہ قبار اللہ کا عبدو اللہ, اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم بندگی نہیں کرو گے کسی کی سوائے اس کے. سب سے اہم اصول بندگی سے برداشت ہوں. وبل والدین احسانا, اور والدین کے ساتھ اس میں شروع کرو. اسلامی معاشرے میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. اگر ایک اسلامی ریاست ہے تو وہاں جو بھی ویلیو سیٹ کی جائیں گی ان میں نمبر ایک یہ ہوگی کہ یہاں پر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی مشرکانہ تصورات, مشرکانہ رسومات ان کو ہر بھی انکریج نہیں کیا جائے گا. اور جہاں بھی کہیں شرک کی بھی ہے بنپنے کا امکان ہو تو اسے جڑ سے اتر دیا جائے. اور اسی توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ معاشرے پر حکمرانی اللہ کی جو سوورنٹی ہے تو اللہ کی ہاتھ میں مطلق اللہ کو مانا جائے اور قرآن و سنت کی عبادت کی ہو, قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوں گے, اسی توحید کا تقاضا ہے. یہ پہلا اصول. اس کے بعد معاشرت سے اہم ترین اصول والدین کے ساتھ اس کے سلوک کو بھی والدین نے سکھانا. ان مغم نائن تکلقی و راحت عموما اور کدار ہوا اگر وہ پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو ان میں سے ایک یا وہ دونوں فلا تکن لہما اس دن تو ان کو اس تک مت کہنا, ولا تظہر ہونا اور انہیں جھڑکنا مت, وکن لہما قول کریما اور ان سے بات کرنا بہت ہی ادب سے احترام سے بھلے طریقے سے. یہ احترام والدین اور حقوق والدین کے اعتبار سے قرآن مجید کا اطلاع میں صحیح مقام جتنی تاکید یہاں پر ہے اور جتنی جس انداز میں ہے کہ ان میں سے ایک بھی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اس تک پت ہو اور ان سے بات کرو نرم انداز میں بھرے طریقے سے. وقت گنگا گرا حسن کے بھی اور ان کے لیے اپنے دونوں کندھوں کو جھٹا کر رکھو آرسی کے ساتھ اور رحمت اور شفقت کے ساتھ. وقور عبد الحم ہوں کمار اور بیانی سبیوا اور اس پر بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کر دیے. دعا کرتے رہو پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جب میں چھوٹا. یہ اسلامی معاشرت کا اصل رسول ہے. معاشرتی پہلو سے حقوق و عباد کے حوالے سے حقوق ادا کے حوالے سے بات رہے ہوں گے توحید سب سے پہلی چیز تو وہ ہے, لیکن حقوق و عباد میں سب سے بڑھ کر حقوق والدین کے اور وہ اس درجے میں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکون صالحین اگر تم ہوئے نیک اور صالح فإنہ کان للوابین غفورا تو یقیناً توبہ کرنے والوں کے لیے وہ پروردگار غفور ہے بخشنے والا ہے. یعنی اگر تم نیت تمہاری ٹھیک ہے تو والدین کا ادب و احترام اسی انداز سے کرنا چاہتے ہو, لیکن چونکہ وہ بڑھاپے میں ایسی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے کہ جو پوری نہ کی جا سکتی ہو اور کسی وقت تمہیں ان کی لاپرواہی بھی کرنی پڑ جائے, کچھ اونچ نیچ بھی ہو جائے, لیکن اندر سے نیت تمہاری ٹھیک ہو اندر معاملہ والدین کے ادب و احترام کا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اگر تم توبہ بھی کرتے ہو. وہاں ادل قربا کا ہوں رسکیم اب اس کے بعد فرمایا کہ باقی جو رشتے دار ہیں ان کو بھی ان کے حقوق ادا کرو اور مساکین کو محتاجوں کو وقت سبیل وقت سبیل مسافروں کو ورا سبق سے تبدیل اور دیکھو تبدیل سے بچنا بے جا دولت اڑانا جو ہے نمود و نمائش کے لیے صرف شہرت کے لیے یہ تبدیل ہے. اور اگر یہ ہم اپنے حساب سے سوچے اپنی عقل کو سامنے لائیں تو ایک شخص کو اگر اللہ نے دیا ہے اور وہ کچھ نمود و نمائش پر خرچ کرتا ہے تو اس کی کیا برائی ہے؟ اپنی دولت کے اظہار کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے, کچھ کانفرنس شو جو ہے مختلف تقاریب پر ہوتا ہے کہ سارا جو ہے کوٹھی بکائے دور بنی ہوئی ہے اور دور دور تک سلکوں میں جا رہے ہیں اور اس پر لاکھوں خرچ کیا جا رہا ہے. یہ تفصیل ہے بغیر کسی ضرورت کے خرچ, اس میں برائی تو کوئی نہیں ہونی چاہیے. لیکن فرمایا ان دن مدلزین کام عثمان شیاطین یہ تفہیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان شیطان رب ہی کپورا اور شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا تھا. یہ کیوں ہے اتنی بری ہے کہ اس سے محروم طبقات میں احساس سے محرومی بڑھتا اور پھر ان کے دلوں میں اس طبقے کے خلاف حیض کے خلاف شدید بخ اور انتقام کی جذبات پیدا ہوتی ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تو ان کے گلے کاٹتے پیٹ کاٹتے. اور شیطان تو جاتا ہے انما یرید الشیطان والیوم کے اگر نے کوئی لگایا ہوا تو البغضاء شیطان کی خواہش ہے کہ تمہارے درمیان تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور دشمنی پیدا کرے. تو یہ کام سب سے بڑھ کر کر رہے ہیں وہ لوگ جو مبذر ہیں. لہٰذا ان المبذرین کان اخوان الشیاطین یہ شیطانوں کے بھائی. وَإِنَّا تُوَلْغَنَّ عَنْهُ اِضَاءَ رَحْمَتِ رَبِّكَ فَرْجُوهَا اور اگر تمہیں کبھی اعراض کرنا پڑ جائے اس حال میں کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو, تم خود اس تمہیں خود توقع ہے, یعنی کوئی ماننے والا آیا, کوئی ضرورت مند آیا, اور تم خود اس وقت اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو, تم خود تندرست ہو اور تمہیں عبادت پیش کرنی پڑ جائے, تو اللہ فقط میں ان کا ادم نہیں ہوا, تب بھی ان سے بات کرو بڑی نرمی کے ساتھ, سائل کو بھی جھڑکنا نہیں ہے, وہ اپنا سائلہ کلا تک اس سے معذرت کر لو سافٹ انداز میں گرم کر بنا تو کیا جو ہے مقبول اثر لگا, اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر مت رکھو, ونا رکھو تھا کو گردم اور نہ کھول دو اسے پوری طرح کا کھول دینا, ہاتھ کو گردن سے باندھنے سے براد گئی کنجوسی دکھ, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں, یعنی جائز ضروریات پر بھی انسان خرچہ کرے, اور نے یہ دیا کس لیے مال, ہاں لیکن اسراف نہ ہو, تبذیب نہ ہو, ضرورت سے زیادہ خرچ نہ ہو, اور اس مال کو نام و نمود کے لیے استعمال نہ ہو, تو بہت بھی پسند نہیں ہے, اور نہ یہ ہے کہ ہاتھ کو کھول دو پوری طرح, اور اس کے یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان کو نیکی کا جذبہ اس طرح سے شدید ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں, اس سے بھی آپ نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہاری اولاد جو ہے وہ دوسروں کے آگے دسے سوال جناب کر دیجیے, اس میں ایک اعتدال چاہیے, ولا کرتوں سال کو جذبہ تو نہ کھول دو اسے پوری طرح کا کھول دینا, فتح کو عمدہ معلوم اور معصورہ کہ پھر تم بیٹھ رہو بنا ہو زدہ ہو کر اور شکست خدا ہو شکست زدہ ہو کر ان نرم تک یس کو تم جس پر بن یشرا بے شک تمہارا رب ہی ہے کہ تم کھولتا ہے جس کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, یہ فیصلہ اس کا ہے, کس کو دینا ہے کس کو زیادہ کس کو کم, یہ اس کا فیصلہ ہے, ان نرم جان اور اردان ہی سبیرم مصیبہ, اور یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے, اسے باخبر ہے کس کو کس طور سے آزمایا جائے, کس کو کس انداز سے آزمایا جائے, یہ وہ بہتر سمجھتا ہے بہتر جانتا ہے, ورنہ تب تم اولاد کو تم کشیت انداز اور بس فصل کرو اپنی اولاد کو وہ کسی کے اندیشے سے نقل و سکون و علاقوں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے واجب بھی ہم ہیں, یہ اس طور میں وہ جاہلانہ جو رسومات تھی ان میں ایک بدترین تھی کہ اولاد کو قتل کر دینا, اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا تھا مفلسی کے اندیشے سے کہ اتنے ہاتھ پاؤں گھر میں ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے, اتنے کھانے والے ہیں, یہ کیلکولیٹڈ مائنڈ جو ہے اس زمانے میں بھی تھا اور آج کل بھی, اگر اس کی وجہ سے ایبارشن کروا رہے ہیں تو یہ بھی قتل اولاد ہے کہ اتنے زیادہ گھر کے نفر ہو جائیں گے کھلائیں پلائیں گے کہاں سے, اور مایا کہ ان کے راجو بھی ہم ہیں اور خود تمہیں بھی ہم رسک دے رہے ہیں, اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ تم اپنے راجو کو دو یا اولاد کے راجو کو دو تو یہ مغالطہ ہے تمہارا, غلط فہمی, ان نصب کا انکار ہے تم کبھی راج, یقیناً اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے بہت بڑا خطا ہے, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات